الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے اور رمضان کی اب گنی چنی ساعتیں باقی رہ گئی ہیں. اس موقع پر دو تین باتیں ذکر کرنی مناسب ہیں. ایک تو یہ کہ عام طور سے اس جمعہ کو جو رمضان کا آخری جمعہ ہے بر صغیر میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کی رخصتی والا جمعہ ہے. اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں لوگوں میں کچھ مشہور ہو گئی ہیں. پہلے تو یاد کر دوں کہ یہ جمعۃ الوداع کا جو نام ہے یہ میں نے بر صغیر ہندوستان پاکستان کے علاوہ کہیں اور نہیں سنا. عرب ممالک میں وغیرہ کہیں یہ نام اس طرح نہیں لیا جاتا. اور یہاں جو روایتیں مشہور ہیں کہ اس جمعۃ الوداع کو کوئی خاص عید جیسا دن بنایا جاتا ہے یا اس میں کسی خاص عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو جمعۃ الوداع ہی کی دعا ہے یا جمعۃ الوداع ہی کی عبادت ہے، تو یہ باتیں اس لحاظ سے درست نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعۃ الوداع کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کبھی آپ نے اس دن کے لیے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں فرمائی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس دن کے لیے کوئی خصوصی عبادت متعین نہیں فرمائی کہ بھئی فلاں عبادت کرنی چاہیے یا فلاں طریقے سے جمعۃ الوداع کی نماز پڑھنی چاہیے یا فلاں اس میں سورتیں پڑھنی چاہیے، جیسا کہ بعض لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے. یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں. البتہ ایک اس دن کی اس لحاظ سے اہمیت یقیناً دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ یہ رمضان ہے، رمضان کا جمعہ ہے، اور جمعہ بھی وہ ہے جس کے بعد اس سال رمضان کا کوئی اور جمعہ ملنے والا نہیں ہے. تو یہ برکتوں والا دن جو رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن جتنے ہمیں عطا فرمائے وہ سب برکتوں والے تھے، لیکن یہ ایسا برکتوں والا دن ہے کہ اس کے بعد اب اگلے سال تک رمضان کا جمعہ نصیب نہیں ہوگا. اس لحاظ سے اس کی اہمیت کوئی آدمی محسوس کرے اور کرنی چاہیے کہ بھائی یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد پھر جمعہ آنے والا نہیں ہے، تو اس میں جتنی ہم سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہو سکے وہ کریں، اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالی سے اپنی مغفرت مانگیں، اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کی بہتری کی دعا فرما دعا کریں تو یہ بے شک باتیں درست ہیں کسی خاص طریقے کو متعین کیے بغیر. اس موقع پر جبکہ رمضان رخصت ہو رہا ہے اور ایک دو روز ہی باقی رہ گئے ہیں, دو کام ہیں جو کرنے کے ہیں. ایک یہ کہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کیا جائے, اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا, اور اس بات کا شکر ادا کیا جائے کہ الحمدللہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, تراویح کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق ہمیں بخشی ہے. ورنہ بہت سے گھرانے اللہ بچائے ایسے بھی ہیں کہ جن میں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب گزر گیا, اللہ بچائے غفلت کے ساتھ گزر جاتا ہے, نہ روزوں کی توفیق ہوتی ہے, نہ تراویح کی توفیق ہوتی ہے, نہ خاص دعا کرنے کی توفیق ہوتی ہے, نہ تلاوت کی ہوتی ہے. اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے شامل نہ فرمائے. تو اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں میں شامل کرنے کے بجائے اپنے فضل و کرم سے اپنے ان بندوں میں شامل فرمایا کہ جن کے گھر میں واقعی رمضان آتا ہے, رمضان آتا ہے, اور رمضان آتا ہے تو کچھ نہ کچھ الحمدللہ اپنی سی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. بعض لوگ اپنی عبادتوں کی تحقیر کرتے ہوئے یا انکسار سے کام لیتے ہوئے یا تواضع سے کام لیتے ہوئے بعض اوقات حد سے گزر جاتے ہیں, اور حد سے گزرنے کے نتیجے میں اس توفیق کی ناقدری کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے کیا روزے رکھے, یہ تو فاقے ہو گئے, روزے نہ ہوئے فاقے ہو گئے, یا ہم نے کیا نمازیں پڑھی, یہ تو نمازیں نہ ہوئی ٹکریں مار لیں. یہ ناقدری ہے, ناشکری ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں پیشانی ٹیکنے کی توفیق عطا فرما دی, اس پر پہلے شکر تو ادا کر لو. یہ پیشانی اسی بارگاہ میں جا کر ٹکی ہے الحمدللہ, کہیں اور نہیں. یہ سجدہ جسے اس ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, اور قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے. تو یہ سجدہ کرنے کی توفیق ہو گئی تو معمولی بات نہ سمجھو, اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہو, اس کی توفیق پر شکر ادا کرو. یہ کہنا کہ ہم نے تو ٹکر مال لی ہیں, یہ کہنا کوئی اچھی بات نہیں, نہ شکریہ. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اسے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اسے جتنی کچھ ہو سکی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی, اس پر شکر ادا کرو. ہاں یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو ہم نے اس کے پورے آداب کے ساتھ, اس کے پورے تقدس کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے ویسی ادا کی ہو. لہذا اللہ جل جلالہ کی طرف سے توفیق شام حال تھی، لیکن ہماری طرف سے کوتاہیاں اور غلطیاں بھی تھیں، لہذا دوسرا کام ہے استغفار. ایک شکر اللہ تعالی کی توفیق پر شکر، اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق دی، رو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ اس ساری نعمتوں پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی عبادت کا ہم حق ادا کر نہیں پائے. اس عبادت کو جس طرح انجام دینا چاہیے تھا ویسا انجام نہیں دیا. نماز جس خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے تھی اس خشوع کے ساتھ نہیں پڑھی، روزے میں جن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا ان کا لحاظ نہیں رکھا، تلاوت جس طرح کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی. تو اے اللہ اس پر ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے، ان کا فضل و کرم ہے، ان کی رحمتیں بے پایا ہے کہ جب بندہ کوئی عمل کر کے اور پھر استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، یا اللہ مجھ سے بن نہیں پڑا، تو وہ استغفار کی بدولت اس کو اس کی ساری کوتاہیوں کو دھو کر، اس کی غلطیوں کو نظر انداز فرما کر، اس کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں. یہ ان کا کرم ہے کہ قبولیت کا مقام عطا فرما دے. اگر بندہ یہ کرے، دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے نیک مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو رات کو کم سوتے تھے. کم سونے کے معنی کیا؟ کہ زیادہ حصے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہیں. تو زیادہ حصہ رات کا اس طرح گزار رہے ہیں، قلیلا من اللیل ما یہجعون، کم سوتے ہیں. لیکن پھر فرمایا اگلی آیت میں وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں. ساری رات تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کو کی بارگاہ میں حاضر رہے، عبادتوں میں مشغول رہے، جب سحری کا وقت آیا صبح کا تو اس پر استغفار کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ وہ تو ساری رات عبادت کرتے رہے، پھر استغفار تو کسی گناہ سے ہوتا ہے، استغفار کسی سے کرتے؟ تو فرمایا کہ وہ رات میں جو عبادت ہوئی ہے اس کی کوتاہیوں سے استغفار کرتے ہیں. کہ اللہ ہم کھڑے تو ہو گئے تھے اور آپ کی بارگاہ میں حاضری کی بھی آپ نے توفیق عطا فرما دی تھی، لیکن جس طرح ہمیں عبادت کرنی چاہیے ویسی کر نہیں پائے. اسی جگہ اسی کو قرآن کریم نے جب نیک بندوں کی صفتیں بیان کی، الصابرین والقانتین والمنفقین والمستغفرین، آخر میں بولا والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ ہیں جو سحریوں کے وقت میں، یعنی فجر سے ذرا پہلے، سحریوں کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. تو یہ ایک ادب سکھایا گیا ہے، اور یہ ادب بھی ہمارے فائدے کے لیے کہ جب کوئی عبادت انجام دینے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے تو دو کام کرو، ایک اس عبادت کی توفیق پر شکر، اور دوسرے اپنی کوتاہیوں پر استغفار. جب استغفار کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے اور قوی امید ہے کہ وہ استغفار کی بدولت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اپنے فضل و کرم سے اس کو قبولیت میں داخل فرما لیں گے. تو بھائی دو کام تو یہ ہوئے, ایک شکر اور ایک استغفار. دوسری بات یہ کہ اب رمضان المبارک کی ساعتیں ختم ہونے والی ہیں, دو ڈھائی دن یا ڈیڑھ دن باقی ہیں. ان ساعتوں سے بھی کی بھی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے, ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے. وہ اس طرح کہ جو رمضان کا مہینہ جس طرح ہم نے گزارا, ٹوٹے پھوٹے گزارا, کسی نے کو کچھ توفیق ہو گئی, کسی کو نہیں ہو گئی, جس کو نہیں ہوئی اس کے لیے بھی اللہ تبارک نے دروازہ کھولا ہوا ہے. ابھی ڈیڑھ دن تو بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو ایک لمحے کے اندر انسان کی کایا پلٹ ہو سکتی ہے. ایک لمحے میں کایا پلٹ ہو سکتی ہے. اگر فرض کرو اب تک قدر نہیں کی رمضان کے مہینے کی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کروانے کی کوشش نہیں کی, تو اب چند لمحات باقی ہیں, ان کو غنیمت سمجھ کر اگر اب بھی کر لے کوئی آدمی تو ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ دروازہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ سے توبہ کر لو. کیسی پیار سے فرما رہے اللہ تعالیٰ, توبہ کر لو. کیسی توبہ؟ خالص توبہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو, ایسی توبہ کر لو. اور اللہ تعالیٰ گویا فرماتے ہیں کہ یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جس کا دروازہ میں نے کھولا ہوا ہے چوپٹ, ہر وقت کھلا ہے 24 گھنٹے, اور اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک تمہارے اوپر نزہ کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی. اس وقت تک کھلا ہے. جس وقت بھی تمہیں کچھ تنبہ ہو جائے تو لوٹ آؤ میری طرف. بازا بازا ہرنچ ہستی بازا, گر کافرو گبرو بت پرستی باغا, این درگہ ماں درگہ نومی دینیس, صد بار اگر توب شکستی باغا. اللہ تعالی کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ واپس آ جاؤ. ہرن چہستی باغا, جو بھی کچھ ہو جیسے بھی ہو لوٹ آؤ میری طرف. گر کافرو گبرو بت پرستی باغا, یہاں تک کہ اگر کافر بھی ہو بت پرست بھی ہو پھر بھی آ جاؤ میرے پاس, توبہ کر لو. این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست, ہماری یہ درگاہ جو ہے یہ نومیدی والی درگاہ نہیں ہے. صد بار اگر توبہ شکستی باغا, اگر 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ چکے ہو پھر آ جاؤ میرے پاس, پھر آ جاؤ. اور یہ ایک حدیث کا مضمون ہے. فرمایا کہ ما اصر من استغفر وان عاد 100 مرة. فرمایا جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں فرماتا. اصرار کرنے والے میں شامل نہیں فرماتے. وَإِنْ عَادَ مِئَةَ مَرَّةَ, اگرچہ اس نے گناہ 100 مرتبہ کیا ہو پھر بھی اگر استغفار کرتا ہے بندہ, یا اللہ ہو تو گیا مجھ سے, میں معافی مانگتا ہوں, میں کمزور ہوں, میں ضعیف ہوں, میں شیطان اور نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا, اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے, معاف فرما دے, آئندہ کے لیے ارادہ کرتا ہوں, اے اللہ واپس نہیں جاؤں گا. یہ کر کے آدمی توبہ کر لے تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں کرتے, بلکہ اس کو مغفرت فرمائی دیتے. تو صد بار اگر توبہ شکستی باغا, اگر 100 مرتبہ بھی توبہ تم نے توڑی ہے, پھر آ جاؤ میرے پاس, میں دروازہ کھولا ہوا ہے تمہارا. ایسا کوئی کریم ہوگا؟ کوئی ایسا کریم ہوگا کہ ایک شخص جو ہے اس کا جرم کیے جا رہا ہے, کیے جا رہا ہے, کیے جا رہا ہے, کیے جا رہا ہے, وہ کہتا ہے تو 100 مرتبہ کر لے مگر آ جا میرے پاس. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہے, ایسی کریم کی بارگاہ ہے. تو اس واسطے اس کے ہاں مایوسی کا گزر نہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, وہ اللہ کی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سب سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. کوئی کریم ایسا؟ فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ. تو جو کریم یہ پکار رہا ہے اس کے سامنے مایوس, بندہ اس سے مایوس ہو, بڑی ناقدری کی بات ہے, بڑی نافہمی کی بات ہے. لہذا یہ جو لمحات باقی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اگر یہ توفیق مل جائے کہ بھئی پیچھے جو کچھ بھی ہوا ہو گیا لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں, اب استغفار کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ تلافی ہو جائے گی, اس سے تلافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ان اوقات کو رجوع اللہ میں گزارنے کی ضرورت ہے. یہ راتیں جو آ رہی ہیں, اب آخری ہو سکتا ہے آخری رات ہو, آج کی 29ویں شب ہے, اگر چاند ہو گیا تو آخری ہوگی, نہ ہوا تو ایک رات اور ہوگی. یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض و نیاز کرنے کی راتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکر ادا کرنے کی, استغفار کرنے کی راتیں ہیں. ان کو فضول مشاغل میں گزارنے سے حتی الامکان پرہیز کریں. ایک اس زمانے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ بھئی یہ راتیں جو ہیں یہ لوگ عید کی تیاری میں گزارتے ہیں, عید کی تیاری میں گزر رہی ہیں, بازاروں میں, بازاروں کے اندر معصیتیں بھی ہیں, گناہ بھی ہیں, رمضان کی راتیں ہیں اور لوگ گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں, رمضان کی راتیں ہیں اور اس کی بے مقدس ساعتیں جو ہیں وہ لڑائی جھگڑوں میں, بازاروں کے اندر لڑائی جھگڑوں میں خرچ ہو رہی ہیں, پیسے کم کرو پیسے زیادہ کرو اس میں گزر رہا ہے. تو بھائی یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اوپر سے سونا برسا رہے ہیں, تم کہو جی میں تو یہ کنکر نیچے پڑے ہوئے ہیں مجھے سونا نہیں چاہیے, میں تو یہ کنکر جو پتھر جو ہیں زمین کے انہی کو ڈھونڈوں گا, انہی پہ لڑوں مروں گا, اسی کے اوپر سارا اپنا وقت صرف کروں گا. اللہ میں سونا برسا رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ نہیں مجھے سونا نہیں چاہیے, میں تو یہ کنکر پتھر چاہیے، اور اسی کو لینے کے لیے چکر میں لگے. تو اس طرح، اور پھر بھائی اس میں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عید کے دن بے شک اچھے لباس پہننا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اچھا لباس سے کیا مطلب؟ جو اپنی استطاعت کے لحاظ سے بہتر ہو وہ لباس پہن لو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرض لے کر ہو، رشوتیں کھا کر ہو، ناجائز اور حرام پیسہ کما کر ہو، لیکن میں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ حرام کے مال سے ان کو سجاؤں گا، حرام کے مال سے ان کی زینت زیب و زینت کروں گا، حرام کے مال سے ان کو کپڑے پہناؤں گا. مطلب حدیث کا یہ ہے، یہ سنت کا یہ ہے کہ جو اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے جو بہتر سے بہتر لباس آدمی پہن سکتا ہو اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر وہ لباس پہنے، لیکن اس غرض کے لیے قرض کرے، اس غرض کے لیے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے، اس غرض کے لیے لوگوں سے رشوت لے، اس غرض کے لیے لوگوں کو دھوکے دے اور اس سے پیسے کما کر اور یہ اہتمام کرے، اس کا کوئی جواز نہیں. اگر تم اپنے معمولی آمدنی کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ بہتر سے بہتر تیاری کر سکتے ہو وہ کر لو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ اس میں ایسی برکت ہوگی، ایسا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا کہ بڑے بڑے شاندار فاخر لباسوں میں وہ برکت اور نور نہیں ہوگا جو اس میں ہو جائے گا. حلال تھوڑا ہو مگر بڑی برکت والا ہوتا ہے، اور حرام کتنا بھی زیادہ ہو وہ بے برکتی کی چیز ہے، وہ نحوست کی چیز ہے، اس سے نحوست آتی ہے، اس سے محاق آتا ہے، اس سے بیماریاں کھڑی ہوتی ہیں، اس سے مصیبتیں آتی ہیں، آدمی سمجھتا نہیں. تو اس لیے بھائی اعتدال کے ساتھ جو کام ہو شریعت نے ہمیں اعتدال کے ساتھ انجام دینے کی تاکید فرمائی ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکر، استغفار اور اپنی سابقہ زندگی سے توبہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ باقی ماندہ زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. بس یہ توفیق عطا. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.